اس کی پرائیویسی میں، اس کے آرام میں خلل دینے کا آپ کو حق نہیں ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اجازت تو لے لیں. اگر اجازت مل گئی ہے، اگر یہ جو ہے بلایا گیا ہے آپ کو کہیں پر، تو آپ گھر میں جائیں، اور وہاں گئے بھی تو کھانے کے بعد وہاں پر جم نہ جائیں. کل قرآن کی آیت پڑھی تھی، ہمارے گھر اگر کوئی آ گیا، یہ جو ہے بن بلایا مہمان، اور ہمارے پاس علیکم السلام اس سے ملنے کی تیاری نہیں ہے، ہم اس کو نہیں گھر میں لا سکتے ہیں. اگر ہم اس سے کہہ دیں جی میں آپ سے نہیں مل سکتا، کیسا لگے گا؟ ہمیں اچھا لگے گا اگر ہم کسی کے یہاں بن بلائے چلے گئے اور ہم کو واپس کر دے، کرتے لوٹال دے، ہمیشہ کے لیے تعلقات اس سے توڑ لیں گے، ختم کر لیں گے، ہماری توہین کر دیا. قرآن کہتا ہے نہیں، اگر آپ کہیں بن بلائے چلے گئے ہیں تو اس سے حق ہے کہ آپ کو واپس کر دے. اگر وہ آپ کو واپس کر دیتا ہے تو آپ کو یہ جو ہے برا نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اسی میں آپ کی بھلائی ہے. عجیب آیت ہے قرآن مجید کے سلسلے میں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا. دیکھو، اپنے گھر کے علاوہ کسی بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. آپ کا اپنا گھر ہے تو کس سے لیں گے اجازت؟ خود سے لیں گے. لیکن دوسروں کے گھر اگر آپ جا رہے ہیں، دوسروں کے گھر میں اگر داخل ہو رہے ہیں بغیر اجازت کے، بغیر دعوت کے، آپ وہاں پر الگ دعوت نہیں بھی دی گئی، آپ دروازے پہ کھڑے ہو کے اس سے پہلے اجازت لے لیں. اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو آپ وہاں پر جائیں، اجازت ملنے کے بعد وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، پہلے آپ گھر والوں کے اوپر یہ جو ہے سلام کریں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد ہے کہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ اِرْجَعُوا، خوب دروازے پر آئے اور آنے کے بعد ہم نے اجازت مانگی کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہاں سے جواب دیا گیا کہ نہیں، ہم اس وقت آپ سے نہیں مل سکتے، وقت نہیں ہمارے پاس، وقت ہمارے پاس نہیں. کون کہنے والا ہے؟ مومن کہہ رہا ہے. ایک مسلمان کس سے کہہ رہا ہے؟ ایک مومن سے کہہ رہا ہے، ایک مسلمان سے کہہ رہا ہے، اپنے رشتے دار سے کہہ رہا ہے، اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے، کوئی بھی آنے والا ہے، کوئی اس میں شرط نہیں کون ہے آنے والا. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو فَرْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، شرافت سے پلٹ جاؤ، یہی تو اسی میں تمہاری یہ جو ہے بہتری ہے، تمہارے لیے بہتر یہ. تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، تمہیں خفا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں واپس کر دیا، کیونکہ اس کو بہرحال اس کا اپنا گھر ہے، اس کے اپنے حالات ہیں، ہر شخص اپنے حالات سے بہتر جانتا ہے. لہذا اگر کہیں چلے گئے تو یہ تہذیب ہے کہ آپ وہاں سے چپ چاپ واپس چلے آئیں، اور آپ کو یہ بات بری نہیں لگنا چاہیے، ناگوار نہیں گزرنا چاہیے. تو بہرحال قرآن کہتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو حجرے کے پیچھے سے چیخ چلا کر کے بلاتے ہیں، ان میں سے اکثر بے عقلے ہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج علیہم، اگر وہ اتنا انتظار کر لیتے کہ آپ خود گھر سے باہر نکل آتے، لکانا خیرا لہم واللہ غفور رحیم، ان کے لیے یہی بہتر تھا. لیکن اب جب انہوں نے یہ نہ کیا، آپ کا انتظار نہیں کر رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں اور آواز دے کے آپ کو یہ جو پکار رہے ہیں، تو اکثرهم لا یعقلون، یہ عمل بے عقلی کا. البتہ عجیب ہے، قرآن دیکھیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا یہ سارے کے سارے بے عقلے ہیں، سب کو نہیں کہا، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقلے ہیں. جو لوگ رسول خدا کے حجرے کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پکارتے تھے، سب کو قرآن نے نہیں کہا. یہ بھی دیکھیے کہ قرآن کا ادب دیکھیے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ جو ہے معذور رہا ہو، ہو سکتا ہے جو چیخ کے بول رہا ہے، آخر بعضوں کا ٹون ہی آواز کا ایسا ہوتا ہے، کوئی آہستہ بھی بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ چیخ رہے ہیں. ہر چیخ بے احترامی کی دلیل نہیں ہے، ہر چیخ بے ادبی کی دلیل نہیں ہے. اگر ہر کوئی چلا کے بات کر رہا ہے، ممکن ہے کسی کے آواز کا لہجہ ہی ایسا ہے. لہذا قرآن یہاں کے پر اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقلے ہیں. قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم کبھی بھی کلی حکم نہ لگایا کریں. بس یاد طور پر مجلس میں ایک جوان لڑکے کو دیکھا یا بوڑھے کسی کو دیکھا، وہ پیر پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے، فوراً اس کو بے ادب نہ کہہ دیں. شاید اس کے گھٹنے میں جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے، شاید اس کے کمر میں درد ہو رہا ہے، اب احتمال تو ہے نا، امکان ہے اس بات کا، فوراً یہ حکم نہ لگا دیں کہ یہ حتماً جو ہے بے ادب ہے، یہ جو ہے مجبوری کے باعث ممکن ہے کسی کو ہم نے کوئی یہ جو ہے گناہ کرتے ہوئے دیکھا فوراً اس کے فسق کا فتویٰ نہ لگا دیں. ہم ممکن ہے کہ اس گناہ کے پیچھے کوئی سبب ہو کوئی علت ہو. البتہ گناہ کرنے والے کو بھی یہ ہے کہ اگر آپ مجبور بھی ہیں تو کم سے کم ایسا عمل نہ کریں, کیونکہ دیکھنے والوں کو نہیں معلوم کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں. اس لیے آداب ماہ رمضان میں ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں کسی مجبوری کے بنا پر, سفر میں ہیں, بیمار ہیں, کوئی بھی وجہ ہے, ان کو کھلم کھلا روزہ خاری کی اجازت نہیں دی گئی. منع کیا گیا کہ آپ احترام کریں ماہ رمضان کا ادب, کیونکہ آپ جب روزہ خاری کریں گے آپ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں پانی پی رہے, دیکھنے والے کو تو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا مجبوری ہے. دیکھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ فوراً ان کے بارے میں گناہگار ہونے کا تصور ذہن میں نہ لائے, بلکہ ایک مومن کے عمل کی جہاں تک ممکن ہو سکے تعویل کریں, توجیہ کریں, تفسیر کریں, لیکن خود ان کی بھی ذمہ داری. ادب دونوں کے لیے ہے نا, ادب یک طرفہ نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کسی کے بارے میں تصور نہ کریں, اور ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ہم بھی اگر مجبور ہیں کسی وجہ سے, کسی غلط کام کرنے کے اوپر مجبور اگر ہم ہو گئے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم یا تو لوگوں کے ذہنوں کو صاف کر دیں, ورنہ پھر اس طرح سے اسے انجام دیں کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہ آ سکیں. بہرحال اکثر ہم لا یعقلون, قرآن کہہ رہا ہے سب کو قرآن نے بے عقلا نہیں کہا. اب اس کے بعد جو آج کی آیت ہے یہ بڑی ہے, چھوٹی سی آیت مگر سرنوشت ساز آیت ہے. اور کسی آیت کو یاد نہ کریں یا نہ کریں, اول تو درخواست میں نے کی تھی ہر آیت کو یاد کر لیں, ایک ایک آیت روز یاد کرتے چلیں تو پورا سورہ حجرات رمضان کے آخر تک یاد ہو جائے گا. جب آیتیں یاد رہیں گی تو کہی ہوئی باتیں بھی کہیں نہ کہیں ذہن کے گوشے میں, ورنہ وہ سب کچھ ایک ساتھ چلی جائیں گے. آیت بہت چھوٹی سی ہے لیکن بڑی سرنوشت ساز آیت. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. مانو نفضل من القرآن, قرآن جو اللہ نے نازل کیا اس کی صفت کیا؟ شفا. قرآن بیماریوں کے لیے شفا ہے. جیسے ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. جسمانی بیماریوں کے لیے جہاں دوا ہے وہیں روحانی بیماریوں کے لیے بھی دوا ہے. قرآن شفا ہے, قرآن دوا ہے روحانی بیماریوں کے لیے. سماج کی ایک بڑی اہم بیماری ہے, قرآن اس بیماری کا تذکرہ کرتا ہے اور اس کے لیے دوا لکھتا ہے, نسخہ دیتا ہے کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے. وہ بیماری ہے افواہ. اکثر خبریں کسی کے بارے میں اڑ جاتی ہیں, اب کبھی اجتماعی طور سے اڑتی ہیں, کبھی انفرادی طور سے کسی ایک کے بارے میں کوئی بات کہہ دی گئی اور اس بات کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, اس بات کو مان لیتے ہیں. ماننے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں وہ خبر اڑی ہے اس کی یا اس سماج کی عزت و آبرو, جان و مال سب کچھ خطرے میں جو ہے پڑ جاتی. کتنی جنگوں کا سبب افواہ ہے. ایک افواہ کی بنا پر جو ہے وہ جنگ کھڑی ہو گئی. کتنے قتل و خون ہوئے, قتل و غارت ہوئے, کتنے طلاق ہو گئے ایک افواہ کی بنا پر, کتنے خاندان اجڑ گئے ہیں ایک افواہ کی بنا پر. لہذا قرآن مجید جھوٹی خبر پھیلانے کو یہ جو ہے گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے. جھوٹی خبر پھیلانا گناہ کبیرہ ہے. یہ تو اس کے سلسلے میں جو خبر پھیلا رہا, ہم جو سن رہے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایک انسان نے آ کر کے ایک جھوٹی خبر پھیلا دی, اس نے گناہ کیا, گناہ بھی جو ہے گناہ کبیرہ ہے, کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ دی. لیکن ہم جو سننے والے ہیں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ خطرہ اس وقت پیدا ہوگا جب ہم سننے والے سن کر کے اس کے مطابق عمل کرنے لگیں, تبھی تو یہ جو ہے خطرہ پیدا ہوگا. اسلام اس خطرے سے جو ہے بچانے کے لیے اپنے پیرووں سے, اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا. صاحبان ایمان, جب بھی کوئی گنہگار, جب بھی کوئی فاسق, فاسق عادل کے مقابلے میں ہے. عادل کون؟ عادل وہ جو اپنی پسند پر خدا کی پسند کو یہ جو ہے مقدم رکھے, اپنی خواہش پر خدا کی خواہش کو مقدم رکھے, اپنی زندگی میں اللہ کے قوانین پر, رسول کے قوانین پر, اہل بیت کے فرامین پر عمل کرتا ہو, اسے کہتے ہیں عادل. وہ عادل ہے. اسی کے مقابلے میں کون ہے؟ فاسق ہے. فاسق وہ ہے جو اپنی جو ہے مرضی پر عمل کرتا ہے, جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, اسے فاسق کہتے ہیں. ان جاءکم فاسق بنبئ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آتا ہے فتبین، تو اس کے بارے میں تم تحقیق کرو. یعنی اگر عادل کوئی خبر تمہیں دیتا ہے تو عادل کی بات کو مان لینا، لیکن فاسق کی کہی ہوئی باتوں کو اتنی آسانی سے تم تسلیم نہ کر لینا، کیونکہ مسئلہ لوگوں کی عزت و آبرو کا ہے، مسئلہ جان کا ہے. حتیٰ جہاں عزت و آبرو کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں قرآن کی نگاہ میں عادل بھی کافی نہیں ہے، عادل بھی کافی نہیں ہے، ایک عادل کافی نہیں ہے. جہاں لوگوں کی عزت و آبرو ناموس کا مسئلہ آ گیا ہے، سماج کی عصمت و عفت کا مسئلہ آ گیا، وہاں ایک عادل بھی کافی نہیں ہے، چار چار عادل چاہیے. ایک عادل کافی نہیں، چار چار عادل ہونا بھی کافی نہیں ہے، چار عادل ہو بھی گئے تو بھی گواہی نہیں مان لی جائے گی ان کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے کچھ اور شرطیں لگائی. دیکھو ان کے اندر یہ جو ہے دقت نظر پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی. اگر بعض لوگ عادل ہیں مگر دقت نظر نہیں ہے، گناہ نہیں کرتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے، سمجھ کی کمی ہے. عادل تو ہیں وہ، ان کو ہم خلاف عدالت نہیں کہہ سکتے ہیں، عادل ہیں وہ، سمجھ کی کمی ہے، کہا کچھ جاتا ہے سمجھتے کچھ ہیں، آنکھ کمزور ہے ان کی، صحیح طریقے سے باتوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، حافظہ کمزور ہے، دیکھ بھی لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں تو یاد نہیں رہتا ہے ان کو. تو کہا گیا کہ عادل ہونے کے ایک گواہ کافی نہیں، ایک عادل کافی نہیں، چار عادل چاہیے، چار عادل بھی ایسے جن کے اندر یہ جو ہے دقت نظر پائی جاتی ہو، شارپ ہو، ذہین ہو، حافظہ ہو، بینائی ان کی ہو، جہاں واقعہ ہوا ہے وہاں اندھیرا نہ رہا ہو. یہ ساری شرطیں تاکہ معاشرے کی عزت و آبرو جو ہے، فرد کی عزت و آبرو سماج میں محفوظ رہے. دوسرے یہ کہ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں، جس عمل کا تعلق دیکھنے، اس کو آپ نے دیکھا ہو، سنا نہ ہو، جس چیز کا تعلق یہ جو ہے کیا کہتے ہیں سننے سے، اس کو آپ نے سنا ہو، حد سے گمان نہ ہو، اندازہ نہ ہو، تخمینہ نہ ہو، تاکہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ رہ جائے. اور جہاں درجہ کمتر تھا وہاں کے اوپر دو گواہ رکھے گئے، پھر بھی ایک عادل کافی نہیں ہے. ان جاءکم فاسق بنبئین فتبینوا، جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آتی ہے، کوئی نیوز آتی ہے، کوئی آ کر کے کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا، خبر خبر کسے کہتے ہیں؟ خبر یہ کہ ابھی اس وقت مثال کے طور کے اوپر یہ جو ہے 7:48 ہوئے ہیں، یہ خبر نہیں ہے. یہاں کے اوپر لائٹ جل رہی ہے، شام ہو رہی ہے، افطار کا وقت قریب ہے، یہ خبر، اس کو خبر نہیں کہا جاتا. خبر ہو جس میں اہمیت ہو. جب بھی کوئی اہم بات آ کر کے تم سے کوئی کہہ رہا ہے تو وہاں پر تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فتبینوا، اگر فاسق ہے، البتہ فاسق بھی سچ بول سکتا ہے، امکان ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک فاسق ہمیشہ جھوٹ ہی بولے. تو صداقت کا چونکہ امکان ہے، اگر صداقت کا امکان ہی نہ ہوتا تو قرآن کیا کہتا؟ ٹھکرا دو اس کی بات کو. نہیں، ٹھکرانے کو قرآن نہیں کہتا ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، تم سے کوئی بات اگر فاسق کہہ رہا ہے، فاسق کہہ رہا ہے کہ سیریا میں اتنے لوگ مار ڈالے گئے، اتنے بے گناہ بچوں کو وہاں کی حکومت نے، وہاں کی فوج نے قتل عام کر دیا، کیا کریں گے؟ فوراً مان لیں گے، یہ جو ہے جلوس نکالیں گے فوراً، ہنگامہ کریں گے فوراً ان کے خلاف. فتبینوا، وہاں ذمہ داری تمہاری، پہلے تحقیق کرو، دیکھو کہ واقعی، اتنی تحقیق کرو کہ بات آشکار ہو جائے. تبینوا یعنی واضح ہو جانا، آشکار ہو جانا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فتبینوا، ان کے بارے میں تحقیق کرو. آج دنیا کے یہ جو ہے ذرائع ابلاغ پر آپ نگاہ ڈالیں، کن کے ہاتھوں میں ہے؟ عموماً ہم لوگ انہی کی باتوں پر بھروسہ کر کے کسی کے بارے میں علیہ السلام رحمۃ اللہ بدگمانی کر بیٹھتے ہیں. بی بی سی نے یہ کہا ہے، سی این این نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا. خوب، یہ ذرائع ابلاغ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ خبر دینے والے، خبر بنانے والے، خبر فراہم کرنے والے، یہ سارے افراد کون ہیں؟ عادل ہیں کہ فاسق ہیں؟ ہم ان کی خبروں کو یہ جو ہے بنیاد بنا کر کے اگر کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، یہ جو ہے نظر قائم، یہ میں نہیں کہتا ان کی ساری خبریں جھوٹی ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن نے بھی کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ فاسق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے. فاسق جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے فاسق، لہذا ٹھکرائیں گے نہیں، مانیں گے بھی نہیں. اگر آپ کو اس کے اوپر یہ جو ہے رد عمل پیش کرنا ہے، ری ایکشن دکھانا ہے اپنا، تو پہلے کیا کریں گے؟ تبین، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے، دیکھیں گے واقعا یہ بات سچ ہے یا بات سچ نہیں ہے. اگر وہ بات سچ نکلی تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق اقدام کریں گے. قرآن کہتا ہے اگر تم نے تحقیق نہ کی، جستجو نہ کی، تفحص نہ کیا اور بغیر تحقیق کیے ہوئے اقدام کر بیٹھے، ان تصیبوا قوما بجهالۃ فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، تو ممکن ہے تم کسی شخص یا جماعت یا گروہ کے ساتھ ایسا عمل کر بیٹھو اس کے ریئیکشن میں کہ بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے. کسی شخص کے بارے میں کوئی سنا فلاں ایسے ہے، ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، بعد میں معلوم ہوا خبر تو جھوٹی تھی. اب کیا کریں، اب تو کمان سے تیر یہ جو ہے نکل چکا ہے، اب شرمندگی، یہ جو ہے ندامت، حسرت. جس سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، یہ جو ہے جستجو کر لیں. قرآن مجید کی یہ آیت کا یہ جو ہے پس منظر کیا ہے، فاسق، جھوٹی خبریں دینے والے فاسق پیغمبر کے زمانے میں بھی موجود تھے اور اصحاب کے درمیان تھے، باہر والوں کی بات نہیں تھی، اپنے ہی درمیان موجود تھے. چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اگر اس آیت پر عمل نہ ہو گیا ہوتا تو جو ہے مسلمانوں کے درمیان پیغمبر کے سامنے ہی خونریزی ہو جاتی. ولید بن عقبہ ابن ابی معیط، ولید بن عقبہ بن ابی معیط بنی امیہ کی ایک فرد، تیسرے خلیفہ کے یہ جو ہے دودھ شریکی بھائی، بہرحال اسلام لائے تھے. حالانکہ عقبہ اس چوکڑی میں سے ایک ہیں جو پیغمبر کو ہر طرح کی اذیت دیا کرتے تھے. وہ چوکڑی جو تھی جس میں ابو لہب، ابو جہل جیسے افراد شامل تھے، اسی میں سے یہ عقبہ ابن ابی معیط بھی تھے اور پیغمبر کو تکلیفیں دینے میں سب سے آگے آگے رہا کرتے تھے. کوڑا لا کے پیغمبر کے گھر میں پھینکتے تھے، جب پیغمبر حالت یہ جو ہے نماز میں ہوتے تھے، سجدے میں ہوتے تھے تو اذیت کرتے تھے، فحش گالیاں پیغمبر کو دیا کرتے تھے. پیغمبر جیسا صاحب خلق عظیم و صبر کرنے والا کہتا ہے کہ اگر یہ حرم کے باہر میرے ہاتھ آ گیا تو اس کو دیکھ لوں گا، پھر چھوڑوں گا نہیں، اس کو عقبہ کو چھوڑوں گا نہیں. خیر جنگ بدر میں یہ عقبہ گرفتار ہوا، اسیر ہوا اور اسے قتل کیا گیا، مارا گیا یہ، کیونکہ بڑا حرم کے باہر ہاتھ آ گیا تھا نا. عقبہ ان لوگوں میں سے تھے، تو ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور یہ جو ہے کیا نام ہے چوتھا، یہ جو ہے حکم، یہ جو ہے مروان کا باپ حکم، یہ چار افراد تھے جن کو پیغمبر نے کہا انہیں معافی نہیں ہے، یہ اگر ہاتھ آ گئے ان میں سے. بہرحال اسی عقبہ کا بیٹا ہے ولید. فتح مکہ کے بعد بہرحال ہو گئے مسلمان، اسلام کی یہ جو ہے الفت ہے، اسلام کی یہ جو ہے محبت ہے، رافت ہے، رحمت اسلامی کا تقاضا تھا کہ اسلام نے ان کو قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد بھی کنارے نہیں لگایا، چلو اب اسلام لائے ہیں بہرحال ٹھیک ہے، اب دل میں جو کچھ ہے سو ہے، اسلام تو ظاہر پہ عمل کرتا ہے نا. جو ہے ذمہ داریاں بھی دی جانے لگی، عہدے بھی ملنے لگے، چھوٹے موٹے عہدے بھی ان لوگوں کو دیے گئے تاکہ یہ اپنے کو الگ تھلگ محسوس نہ کریں. ان کو قبیلہ بنی مستلق والوں کے ہاں پیغمبر اسلام نے جو ہے نمائندہ بنا کے بھیجا کہ جاؤ اور زکات وہاں سے حاصل کرو، کلیکٹ کرو، کیونکہ وہاں والے اسلام لا چکے تھے. ولید بن عقبہ بن ابی معیط جب یہ بنی مستلق کے قبیلے کی طرف چلے اور قبیلے والوں کو پتا ہوا کہ نمائندہ رسول اللہ آ رہے ہیں تو وہ استقبال کے لیے باہر نکلے، استقبال کے لیے باہر نکلے. اب انہوں نے جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں یا ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں. اب کیوں محسوس کیا، اس کی دو تین وجہیں ہو سکتی ہیں، دو وجہیں تاریخ نے بیان کی، تیسری ہماری سمجھ میں آتی ہے. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ بنی مستلق کے قبیلے سے ان کی پرانی جو ہے عداوت تھی، دشمنی تھی پرانے زمانے کی، تو ان کو فوراً خیال ہوا کہ ہم اکیلے ہیں، یہ ہم سے جو ہے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. دوسرا خیال یہ ہوا کہ ہر شخص اپنے ہی اوپر قیاس کرتا ہے، جیسے یہ ایمان ومان نہیں لائے تھے اور یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مثلا کوئی ایمان لا بھی سکتا ہے، کوئی ایمان اسلام کو قبول بھی کر سکتا ہے. انہوں نے خیال کیا کہ جیسے ہم वैसे ही वो ये कहां के मुसलमान जी मौका पाके हमें अकेला तन्हा पाकर के ये जो मार डालेंगे बजाय ज़कात देने के हमारा खून बहा देंगे ये। क्योंकि इंसान के जहन के अंदर जो चीजें भरी होती हैं उसी के मुताबिक सारी चीजें उसको ये जो है नजर आती हैं। एक साहब ये जो है गिलास खरीदने गए गिलास की ये जो है दुकान पर गिलास उल्टा रखा हुआ था तो गिलास को उठाया कहने की खूबसूरत तो लग रहा है मगर ये ऊपर से बंद क्यों है और दूसरा आया भी है कि नीचे से जो है ये वो सुराख है नीचे से खुला हुआ है ऊपर से बंद है। और गिलास वाले से कहा कि ये कैसा गिलास बनाया भाई तुमने उसने लेकर के गिलास को सीधा कर दिया कहा सीधा गिलास रख करके देखो तब तुम्हें गिलास समझ में आएगा। तो बाज़ दफा लोग अपने ये जो है ज़हनियात के मुताबिक ज़लज़ला क्यों आया तूफान क्यों आया खुदा के ऊपर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं जो कि हकीकत को उस तरह से नहीं देख हकीकत को उल्टा करके देखते हैं। अगर हकीकत को सीधा करके देखे होते जैसी हकीकत है उस तरह से अगर उसको देखना चाहते फला साहब को बड़ी इज्जत मिली थी खुदा ने उनको अचानक जलील क्यों कर दिया फला साहब तो जलील थे अचानक उनके पास इतनी इज्जत कहां से आ गई इज्जत कहां से आ गई उसके असबाब पे अगर निगाह डालो तो खुद ब खुद बात समझ में आ जाएगी इज्जत क्यों मिलती है जिल्लत क्यों मिलती है। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि इज्जत और जिल्लत का पैमाना समझना है इन्ना मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह जो खुदा की खातिर लोगों से झुक के मिलते हैं इनके सारी के साथ मिलते हैं तवाज़ो के साथ मिलते हैं अल्लाह उन्हें इनाम ये देता है कि उनका दर्जा लोगों की निगाहों में जो है बुलंद कर देता है। रफ़अहुल्लाह व मन तकब्बर खफ़ज़हुल्लाह लेकिन जो लोग तकब्बुर के साथ लोगों से पेश आते हैं गुरूर के साथ पेश आते हैं अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है उसका नतीजा यह निकलता है कि अल्लाह उन्हें समाज के अंदर जो है वो जलील कर देता है। अब ये अपनी ऐनक से देख रहे हैं और ख्याल ये गुजरा कि शायद ये हमें कत्ल करने आ रहे हैं और तीसरा नजरिया जो मेरा अपना नजरिया है वो ये है कि नहीं नहीं मुझे तो मालूम था कि ये लोग मुसलमान हो चुके हैं और पुरानी अदावत की बात नहीं है तो नई दुश्मनी जो इस्लाम से पैदा हुई है इनको नया बुख्स जो इस्लाम से पैदा हुआ है वहीं पर साजिश रची मुसलमानों को आपस में जो है वो ये जो है टकरा देने की लिहाजा बजाय कि उनके यहां जाकर के जो है ज़कात लेते भागे भागे मदीना आए और आने के बाद हाफते काफते करे मैं तो बच के चला आया बस खुदा ने खैर किया जान बच गई वो तो हमें कत्ल करना चाहते थे वो लोग मुर्तद हो गए हैं ज़कात देने का इनकार कर रहे हैं। मालिक बिन नुवैरा के साथ जो हुआ बाद में मालिक बिन नुवैरा के साथ जो हुआ कि बाद में इल्जाम लगाया गया उनके ऊपर नकबतु साहब ये जो है मुर्तद हो गए हैं नमाज नहीं पढ़ते फला नहीं करते वलीद ने आने के बाद मदीने में यह खबरें फैलाई जो है मुसलमानों के दरमियान अब नए नए मुसलमान पुरजोश जोशीले मुसलमान खून खोल गया अच्छा नुमाइंदे रसूलुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे ज़कात नहीं देंगे नमाज नहीं पढ़ेंगे अभी बताते हैं इनको आस्तीनें उलट गई और जंग के लिए तैयार हो गए कि बनी मुस्तलक पर हमला करेंगे। बनी मुस्तलक के सरदारों को जब इत्तला मिली कि बात यह पहुंची है भागे भागे वो लोग मदीना आए पैगंबर के पास आने के बाद कहा या रसूलुल्लाह हम मुसलमान हैं हम मोमिन हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं हम ज़कात भी देना चाहते हैं हम कत्ल करने इनको हमला करने नहीं आए थे बाहर हम तो इनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आए थे। पैगंबर ने बहरहाल को तंबीह भी की कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए उसे भेजेंगे जो हमारी रूह जान है और यह कह करके मौला अली के शानों पर पैगंबर ने हाथ रखा उस वक्त कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन जाअकुम फासिकुन बिनबअइन फतबय्यनु अमल से पहले तुम तहकीक कर लो कि ऐसा न हो कि अंतुसीबु कौमन बिजहालतिन फतुसबहु अला मा फअलतुम नादिमीन अगर तुम ये जो है नादानी में ला इल्मी में ला शऊरी तौर के ऊपर कोई ऐसा काम किसी कौम के साथ कर बैठो अगर वाकई ये लोग हमला कर बैठे होते हैं बाद में हमेशा ये जो है शर्मिंदगी होती ना इतने मारे गए उधर के क्यों मारे गए इतने मारे गए इधर के क्यों मारे गए ये अजीज जाने बदल जंग जब होगी तो हलवा तो नहीं बैठता बढ़ता है खून तो बहेगा लाशें तो बहरहाल गिरेंगी इधर से भी गिरेंगी उधर से भी गिरेंगी। कुरान की आयत नाज़िल हुई वलीद को पहचानना हो तो और इनका तारुफ करा दें कुरान ने दो मरतबा इनको जो है फासिक कहा है कम से कम दो मरतबा एक तो यही आयत इंजाकुम फासिकून बिनबईन, अरे मुसलमानों तुमने इस पर कहां भरोसा कर लिया इस वलीद पर, इसको पहचानते नहीं हो, इसको जानते नहीं, जो फासिक है। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। और एक और मौका है जब कुरान ने इन्हें फासिक कहा। आखिर बाद लोग बड़े ही ये जो है बेशर्म ढीठ होते हैं। ये है वलीद का माजी तो सुना दिया था ना, बाद कभी वाकया सुनाएंगे। मुकाबला कर रहे हैं हजरत अली से, क्या अली अफजल है कि वलीद, यानी वाकई में बेशर्मी के इंतहा, खुद मुकाबला कर रहा है अली से, कहते मैं तुमसे अफजल हूं। क्यों अफजल हूं? चर्म जबानी को अपनी मियार करार दे, मैं तकरीर अच्छी करता हूं, खिताबत मेरी अच्छी है, जबान मेरी अच्छी। किससे कह रहे हो भाई? खालिक नजुल बलागा से कह रहे हो? बेशर्मी के इंतहा ढीठ। और उसके बाद ये कि कुव्वत कल्ब मुझ में ज्यादा है, अली से ज्यादा इनमें कुव्वत कल्ब पाई जाती है। खैर मौला ने यहां के ऊपर इसमें नहीं कहा कि मैं तुमसे अच्छी तकरीर करता हूं, मेरे पास कुव्वत कल्ब ज्यादा है। मौला मियार बरतरी को पेश करते हैं। अच्छी तकरीर कर लेना मियार बरतरी नहीं है, एक कमाल है, एक हुनर है, लेकिन अच्छी तकरीर कर लेना, अच्छे तरीके से बोल लेना, चूरन अच्छा बेच लेना, यूं कह लू मैं इसे, तकरीर क्यों बदनाम करूं, तलाकत लसान अगर कहीं है, आपको बोलना अच्छा आता है तो अच्छा बोलना कोई बड़ा कमाल नहीं है। चूरन बेचने वाले भी बहुत अच्छा बोलते हैं, पता नहीं यहां बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, हम लोगों के यहां बहरहाल वो सड़कों पर खड़े हो जाते हैं बेचने वाले, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। वालेकुम सलाम, घंटा दो घंटा धूप में लोग खड़े रहते हैं और उनकी तकरीरें जो है वो सुनते रहते हैं, तो बड़ा कमाल नहीं है ये? मौला मियार बरतरी, जिस चीज इस्लाम ने जिस चीज को बरतरी करार दिया है, मौला जो है बरतरी करार देते हैं ईमान और इस्लाम को। क्या तू मेरा मुकाबला करना चाहता है, मुझसे तू बरतर है? और बरतरी के लिए उन चीजों को अव्वल तो वो मियार बरतरी नहीं, वरना मौला उसमें भी उससे पीछे नहीं है, लेकिन मौला ने यहां पर मियार बरतरी करार दिया इस्लाम और ईमान को, कि मैं कौन हूं तू कौन है, ईमान के दर्जे में। उसी वक्त कुरान मजीद की आयत नादिल होती है, वही जो मियार मौला ने बयान किया था, अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका, क्या मोमिन और फासिक दोनों बराबर हो सकते हैं? अली और वलीद, अली खुल ईमान है और ये जो है वलीद फिस्क का जो है पैकर है, मजमुए फिस्क है वलीद। तो यहां पर भी कुरान मजीद ने उसे फासिक के नाम से याद किया। ये वलीद इसको कुरान ने दो मरतबा कम से कम फासिक कहा। जब तीसरी खिलाफत का दौर आया है, तीसरी खिलाफत का दौर, जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं इसके बाद ये जो है सही है, मुस्लिम ने इस वाकये को लिखा है। तीसरी खिलाफत का जब दौर आया है तो जाहिर सी बात है बनी उमैया के दौर में उहदों का मेयार सिर्फ यह था कि खानदान ने बनी उमैया से ताल्लुक या उनकी ये जो है वफादारी, इसके अलावा कोई हुनर और होने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब तीसरी खिलाफत का दौर शुरू हुआ है तो उस्मान के घर में, तीसरे खलीफा के घर में अबू सुफियान ने जो तकरीर की है उसमें उसने कहा कि फवल्लदी यहलफो बिही अबू सुफियान, कसम उसकी जिसकी कसम अबू सुफियान खाता है, कसम उसकी जिसकी कसम अबू सुफियान खाता है, फवल्लदी यहलफो बिही अबू सुफियान, अल्लाह की कसम नहीं, मा मिन हिसाबिन वला किताब, मा मिन जन्नतिन वला नार, न कयामत है न आखिरत है न हिसाब है न किताब है न जन्नत है न जहन्नम है, धोखा है कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से हमारे यहां सरदारी और हुकूमत आई है, तलक्कफूहा तलक्कफल कुरा, जिस तरह से गेंद को मजबूती से कैच किया जाता है ना, कैच छूटने ना पाए, उसी तरीके से इस हुकूमत को मजबूती से पकड़ लो, हुकूमत हाथ से जाने ना पाए। पूरा एहतमाम यह था कि बनी उमैया के खानदान से बाहर ये हुकूमत ना जाने पाए। अब बहरहाल इतने सारे सूबे हैं, गवर्नर बनाया है, मुअय्यन करना है, कूफे का गवर्नर बना दिया गया वलीद को। कूफे में बैतुलमाल के इंचार्ज, खजाने ये जो है मुस्लिमीन के इंचार्ज थे अब्दुल्ला इब्न मसूद, मुफस्सिर कुरान, मुत्तकी परहेज़गार आदमी थे अब्दुल्ला इब्न मसूद, ये थे वहां के खजाने के इंचार्ज थे। वलीद जब आया है कूफे में जो है गवर्नर बनकर के तीसरे दौर खिलाफत में, اس نے عبداللہ بن مسعود سے 1,00,000 دینار قرضہ لیا. پہلے بھی رسم تھی گورنر آتے تھے خزانے سے قرضہ لیتے تھے, بعد میں قرضہ ادا کر دیتے تھے. اسی رسم و ریت کے تحت انہوں نے خزانے سے ان کو قرضہ دیا کہ قرضہ واپس ہو جائے گا. 1,00,000 دینار اپنی عیاشیوں میں صرف کر دیا. اب جب پیسہ مانگ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی واپس کرو, قرضہ واپس کرنا ہے تمہیں, تو دینے سے انکار, بہانے پر بہانے. یہاں تک کہ جب جو ہے وہ دباؤ بڑھا ہے ولید کے اوپر عبداللہ ابن مسعود کا, تو ولید نے خلیفہ کو خط لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود بہت تنگ کیے ہوئے ہیں, ایسی ایسی بات ہے, کچھ قرضہ وردہ لیا تھا وہ مانگ رہے ہیں, دباؤ ہمارے اوپر بہت ہے. خلیفہ نے عبداللہ ابن مسعود کو خط لکھا کہ کیا کر رہے ہو تم, کیوں تنگ کرتے ہو ولید کو, تم میرے خزانہ دار ہو, میں حاکم ہوں, تم میرے خزانہ دار ہو, میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ قرضہ ان سے واپس مت مانگو اور ان کو تنگ مت کرو. جب یہ خط آیا خلیفہ کا تو انہوں نے جواب لکھا خلیفہ کو کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ جو ہے مسلمانوں کے خزانے کا انچارج ہوں, آج پتا چلا کہ میں آپ کے خزانے کا انچارج ہوں, مجھے یہ منصب نہیں چاہیے. یہ جو مسلمانوں کے خزانے کا انچارج ہونا ایک شرف ہے, لیکن آپ کے خزانہ دار بننا کوئی شرف نہیں ہے, لہذا میرا استعفیٰ قبول فرمائے, میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں. اس کے بعد عوام کو اکٹھا کر کے کوفے والوں کے پرجوش تقریر انہوں نے کی اور اس میں اپنے استعفے کا تذکرہ کر دیا. خلیفہ کی طرف سے ولید کو چھوٹ پہ چھوٹ ملتی گئی. چنانچہ ایک دن وہ آیا, البتہ اس زمانے میں یہ تھا رسم تھی کہ یہ جو ہے گورنر ہی امام جماعت بھی ہوتا تھا, یعنی گورنر کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو محراب میں بھی کھڑا ہو سکے. اس ذمہ داری کو بہرحال نبھانا تھا, رات بھر شراب پیتے رہے, یہ جو ہے محبوبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے رات بھر معشوقہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شراب پیتے رہے, اب صبح مست ہیں مگر پڑھانے تو آنا ہے نماز. اسی مستی کے عالم میں چلے آئے نماز پڑھانے کے لیے. اسی مستی کے عالم میں جب نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں تو رکوع میں جب گئے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنے کے بجائے سجدے میں سبحان ربی العلی و بحمدہ کہنے کے بجائے کہتے ہیں اشربی وسقینی, اشربی وسقینی, محبوبہ تو بھی پی مجھ کو بھی پلا. رکوع میں کہا جا رہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے بجائے. اس کے بعد ان کی جو معشوقہ تھی, یہ جو ہے رباب اس کا نام تھا, تو وہاں کے اوپر شعر کہتا ہے الق القلب بالربابا بعدما شابت وشابا, یہ جو ہے رباب کی جو ہے وہ جوانی کو دیکھ کے اس کے شباب کو دیکھ کے ہمارا دل ان سے وابستہ ہو گیا ہے. یہ سجدے میں پڑھا جا رہا ہے رکوع میں. نماز صبح 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھائی گئی, صحیح مسلم کے روایت پڑھ رہا ہوں, یہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت. اب جب لوگوں نے ابھی لوگوں کو رکعتیں یاد تھیں, ابھی قوم اتنی نہیں گر گئی تھی, گر تو گئی تھی بہرحال. یہ تعجب نہیں ہے کہ ولید جیسا نماز پڑھا رہا ہے, تعجب یہ کہ قوم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. اب 4 رکعت جب ہو گئے تو کسی نے کہا حضور یہ 4 رکعت کا کم ہے, اور پڑھا دوں, آج موڈ اچھا ہے میرا. اس کے بعد وہی محراب میں قہ کر دی, اسے محراب میں قے کر دی. ان کی مستی کو دیکھ کر کے 2 اشخاص یہ ثابت کرنے کے لیے شراب کے عالم میں تھے, نشے کے عالم میں تھے, 2 افراد وہاں پر اٹھے, اور اٹھنے کے بعد انہوں نے انگلی سے ان کی انگوٹھی جس میں یہ جو ہے مہر حکومت ہوا کرتی تھی, سائن تو زمانے میں رواج نہیں تھا نا, یہ انگوٹھی کی مہر جس پر لگ جائے وہ سرکاری کاغذ مانا جاتا ہے, بڑی اہم چیز ہوتی تھی. ان کی انگلی میں انگوٹھی تھی, وہ آگے بڑھے, انہوں نے ان کی انگلی سے انگوٹھی اتار لی, انہیں خبر بھی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد کوفے کے 4-5 جو ہے معتمد ترین افراد کو انگوٹھی لے کر کے خلیفہ کے پاس بھیجا گیا شکایت کے لیے کہ دیکھیں ثبوت یہ انگوٹھی ہے, یہ تو ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی, کیسے آ گئی, شراب میں اتنا مست تھے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ ان کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتر گئی. خلیفہ نے ان 4 کو بھی دھمکی دینا شروع کیا, خبردار اگر زبان کھولا تو یہ کر دیں گے, یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے یہاں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, دھمکیاں دینا ان کو شروع کر دی. جب ان لوگوں نے اپنا حال یہ دیکھا تو ام المومنین عائشہ کے پاس گئے, کیونکہ وہ بھی جو ہے سیاست میں حصہ لیتی تھی, ان کے پاس لوگ گئے, اور جانے کے بعد یہ سارا قصہ ان سے بیان کیا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. حکم خدا کو معطل کر دیا گیا. شرابی کو جو ہے سزا ملنی چاہیے, کوڑے لگتے ہیں اسلام میں, بجائے کوڑا لگانے کے ان کو الٹا ہمی کو دھمکی دی جا رہی ہے. ام المومنین نے جب یہ سنا تو عوام کے درمیان میں آئیں علیکم السلام, اور آنے کے بعد وہ انہوں نے اونچی آواز میں جو ہے خطبہ دیا اور کہا کہ عثمان نے الہی حدود کو معطل کر دیا ہے, گواہوں کو دھمکی دی ہے, مگر ان کی تقریر کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. عوام میں ایک طرح کا دہشت, ایک طرح کی دہشت پھیلی ہوئی تھی نا, اور حاکم کے خلاف اٹھنا, آج سعودی عرب میں اگر آپ جائیں کے خلاف حاکم کے بولیں تو اٹھنے کے لوگ آپ ہی سے کہیں گے چپ 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 چپ, یا مثلا آپ کے خلاف ہو جائیں گے تاکہ حکومت کو اطلاع علیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں نہ مل جائے. اس کا بھی اثر نہیں ہوا. اب یہ لوگ آئے مولا کے دروازے پر, مولا علی کے دروازے پر یہ لوگ حاضر ہوئے, اور آنے کے بعد ان لوگوں نے مولا علی سے یہ عرض کیا کہ علی آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہو گئے ہیں, سارے مسائل سارے واقعات بیان کیے کہ عبداللہ ابن مسعود جیسی شخصیت کو یہ حتیٰ یہ جو ہے صد و کوب کیا خلیفہ نے ان کی جیسی شخصیت کو. تب مولا تیسرے خلیفہ کے پاس گئے, اور جانے کے بعد مولا نے ان سے کہا کہ عمر کی نصیحت بھول گئے تم. اب ظاہر سے بات ہے جس سے بات کرنا ہے اسی انداز میں تو بات کرنا ہے نا, اب کیا انہیں قرآن یاد دلائیں حدیث یاد دلائیں, تم نصیحت بھول گئے خلیفہ ثانی کی. دوسرے خلیفہ نے مرتبہ ان سے کیا نصیحت کی تھی, ان سے کہا تھا نا کہ دیکھو خاندان ابی معید کو کبھی حکومت پر قابض نہ ہونے دینا, کبھی بنی امیہ کو لوگوں کے اوپر یہ جو ہے مسلط نہ کرنا. انجام دیکھ رہے ہو کس وقت کیا حالات ہو چکے ہیں, کوفے میں کیا کیا ہے یہ جو ہے ولید نے. تمہیں چاہیے کہ وزیر یہ جو ہے ولید کو معزول کرو اور گواہوں کے بارے میں تحقیق کرو, اگر گواہ سچے ہیں تو ولید کو کوڑے لگاؤ. عوامی دباؤ اتنا بڑھ چکا تھا, پریشر میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ اب حکومت کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ ولید کو معزول کرے. معزول کر کے ان کو بلایا گیا مدینہ, تحقیقات ہوئی, معاملہ بالکل صاف اترا تھا, ایک گواہ نہیں ہزاروں گواہ موجود تھے. نتیجتاً یہ ہوا کہ کوڑے لگائے جائیں. اب لگائے کون, جو کوڑا مارنے آتا تھا ولید اسے آنکھ دکھاتا تھا, اچھا بعد میں نمٹ لوں گا, 80 کوڑے کے بعد بہرحال یہ جو ہے ہماری جو ہے زندگی تو ختم نہیں ہو جائے گی نا, زندہ تو رہیں گے, نمٹ لیں گے بعد میں, بھیا کی حکومت ہے نمٹ لیں گے بعد میں. اب جو جاتا تھا واپس چلا آتا تھا, کسی کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی, یہاں تک کہ مولا کائنات پھر آگے بڑھے. اب روایتوں میں دو طرح سے ہے کہ ایک مولا نے خود ہی 80 کوڑے لگائے, اور دوسری روایت میں ہے کہ مولا نے عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر اپنے داماد سے کہا کہ تم اسے کوڑے لگاؤ, اور عبداللہ ابن جعفر نے ان کے اوپر حد جاری کی. یا مولا نے خود جاری کی, یا مولا نے حد جو ہے وہ جاری کروائی. یہ مختصر سا تعارف ہے ولید ابن عقبہ ابن ابی معید کا, جن کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی. پہلی آیت وہ نازل ہوئی, ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, کہ جب بھی کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے سے پہلے, اس کے مطابق اقدام کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے چھان بین کر لو, ایسا نہ ہو کہ تم کوئی ایسا قدم اٹھا ڈالو کسی فرد کے خلاف یا کسی قوم کے خلاف کہ بعد میں تمہیں اپنے کیے کے اوپر پچھتاوا ہوتا رہے. اور دوسری آیت وہی وہ نازل ہوئی ولید کے بارے میں کہ افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو حسان بن ثابت نے اس واقعے کو چار یہ جو ہے مصرے میں نظم کر دیا. فرماتے انزل اللہ والکتاب عزیز فی علی وفی الولید قرآن, خدا نے آیت نازل کی ہے علی کے بارے میں بھی اور ولید کے بارے میں بھی, دونوں کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے. اتنا ہے کہ علی کو ایمان کے لقب سے یاد کیا گیا ہے اور ولید کو یہ جو ہے فسق اور فاسق کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے. بہرحال تو آیت کا جو میسج تھا, آیت کا جو پیغام ہے, پھر آیت کو پڑھوں, یا ایھا الذین آمنوا, یہ واحد سورہ ہے جس میں چار مرتبہ جو ہے آمنو 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 کی تکرار ہے. کل 18 آیتیں, زیادہ نہیں ہیں. 18 آیتوں میں 4 مرتبہ یا ایھا الذین، پہلا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے بعد تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب اس کے بعد تیسری مرتبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. تینوں جگہیں وہاں ہیں، وہ ہیں جہاں پہ خدا ایک خاص حکم، ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہے، تینوں مقامات ہیں. تو خدا درس ہمیں یہ دے رہا ہے کہ جب بھی کوئی خاص ذمہ داری کسی کو دینا ہے تو پہلے اس کو اچھے القاب سے یاد کیا جائے، اس کو اس کی تشویق کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے بعد انہیں وہ قانون یا وہ حکم یہ جو ہے سنایا جائے جس کے اثر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد ان جاءکم فاسقون بنبأ، لفظ ان جاءکم قابل غور ہے، آپ فاسق کے پاس نہیں جائیں گے، فاسق آپ کے پاس آئے گا. فاسقوں کا معیار یہی ہے کہ جب ان کو، جب ان کے پاس اگر کوئی خیر ہے تو کبھی وہ خیر لے کر کے آپ کے پاس نہیں آئیں گے، جب بھی وہ آئیں گے تو شر لے کر، شر کے لیے وہ آپ کا انتظار نہیں کرتے کہ آپ ان کے پاس جائیں گے، بلکہ وہ خود آپ کے دروازے پر چلے آتے ہیں. جب کبھی کسی فاسق کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھیں تو پہلے شک کی سوئی گھوم جانا چاہیے کہ ان کا آنا جو ہے بے مقصد نہیں ہو سکتا ہے، پہلے آپ اطمینان حاصل کر لیں کہ یہ آئے اگر ہیں تو کوئی نہ کوئی شر ان کے ساتھ ہے ضرور، کیونکہ خیر اگر ہوگا تو کبھی یہ خیر لے کر کے آنے والے نہیں ہیں. فاسق اور مومن کا فرق یہ کہ مومن جب کہیں جاتا ہے تو اپنے ہمراہ خیر لے کر کے جاتا ہے، اپنے ہمراہ شر لے کے نہیں جاتا ہے. لیکن فاسق جب کسی دروازے پر پہنچتے ہیں، کسی چوکھٹ پر پہنچتے ہیں، تو وہاں ان کے ہمراہ ہمیشہ شر ہی شر ہوتا ہے. ان جاءکم فاسقون بنبأ، جب تمہارے پاس فاسق کوئی چیز لے کر کے آتا ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ہمیشہ مومن کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن ہے، مومن کے سلسلے میں ہمیشہ حسن ظن کا حکم ہے، حسن ظن. لیکن جہاں کے اوپر فاسق کا مسئلہ آ جاتا ہے، فاسق کے سلسلے میں اسلام حسن ظن کا قائل نہیں ہے، فاسق کے سلسلے مومن کو ہوشیار رہے، المومن و کیس، مومن بیوقوف نہیں ہوتا. اب صاحب اسلام نے حسن ظن کا حکم دیا ہے، ہم اب ہر ایک کے ساتھ حسن ظن سے کام لیں گے، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ عادل ہو، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے مظلوم ہو، چاہے ظالم، ہم تو دونوں کے بارے میں حسن ظن سے کام لیں گے. حسین کے بارے میں بھی حسن ظن سے کام لیں گے، شمر کے بارے میں بھی حسن ظن. آیت صاف صاف کری حسن ظن نہیں ہے، اگر حسن ظن ہوتا تو تحقیق آئے کہ بھائی کی تحقیق. ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، فاسق کے سلسلے میں ہمیں حسن ظن کا کی تعلیم نہیں دی گئی ہے، بلکہ فاسق کے سلسلے میں چھان بین کرنا ہے، کھوج کرنا ہے، ہمیں دشمنوں، اسلام کے دشمنوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے. اور یہاں حسن ظن کا کوئی امکان نہیں، حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیشہ ہمارے کان کھڑے، ہمیں چوکنا رہنا چاہیے ان کی حرکتوں کو، ان کی طرف سے کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی اخبار، کوئی کتاب، جو چیز بھی آتی ہے ہمیں اس کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے، اور اس کے بارے میں جب تک اچھی طرح سے جانچ پڑتال نہ کر لیں، نہ خود اس کے مطابق عمل کریں، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے کنبے والوں کو، نہ اپنے خاندان والوں کو عمل کرنے دیں. عرض کیا کہ آج کا سارا میڈیا، آج کے سارے ابلاغ، سارے یہ جو ہے ذرائع ابلاغ، جتنی فلمیں، جتنے ڈرامے، جتنے تھیٹر، یہ سارے کے سارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ سارے کے سارے فاسقوں کے ہاتھ میں ہیں. لہذا اتنی آسانی سے ہمیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے، قبول نہیں کرنا چاہیے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے کو اور اپنے بچوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکیں جو ہمیں کل پشیمان کر سکتے ہیں، نادم کر سکتے ہیں، شرمندہ کر سکتے ہیں. عادلوں کی خبر کو سنیں، اس پر بھروسہ کریں، فاسقوں کی خبر سے ہمیشہ اپنے کو دور رکھنے کی کوشش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.